گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اے لوگو, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی کالز, ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی کریں گے. آئیے آپ کی کالز ہم لیتے ہیں.
جب انسان قبرستان میں جاتا ہے, جی قبر میں ہرا پتا یا ہری ٹانی رکھتا ہے, اس کا مجھے جواب دے دیجیے. ایک میرا سوال یہ کہ رات کو سوتے وقت والدہ, والد, بھائی, دادا, دادی جو پڑھتے ہیں وہ اس کو رات کو سوتے جو پڑھ لیتے ہیں وہ اس کو دے سکتے ہیں کہ نہیں, یہی سوال ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جب ہم دفناتے ہیں مردے کو اس کے بعد ہری گھاس وغیرہ پودے اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو طریقہ کار ہے کہ قبر کے اوپر کوئی بھی سبز ٹہنی رکھ دینا, پھول کی پتیاں رکھ دینا, کوئی بھی تر شاخ رکھ دینا,
جی
یہ حدیث مبارکہ سے مستفاد ہے.
ٹھیک ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں دو قبروں کو دیکھا اور اسی طرح ایک شاخ منگوائی, تر شاخ, اور ان کو اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا کہ اس سے عذاب میں تخفیف ہوگی.
ٹھیک ہے.
تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو بھی تر شاخ وغیرہ ہے, تر چیز ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے, قبر کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے, جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے گی تو مردے کو اس سے انسیت حاصل ہوگی اور اس کے عذاب میں تخفیف بھی ہوگی.
ٹھیک ہے.
اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سب شاخ رکھ دی جاتی ہے, اسی طرح پھول جو ہیں وہ رکھ دیے جاتے ہیں یا دیگر چیزیں رکھی جاتی ہیں, اس کا مستفاد جو ہے یہ والی حدیث مبارکہ ہے.
ٹھیک. اچھا, دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم رات میں کوئی وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں تو کیا اس کا اشارے ثواب بھی کر سکتے ہیں؟
جی بالکل کر سکتے ہیں. وظائف, اگرچہ جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ بظاہر اپنے فائدے کے لیے, جیسے چار مرتبہ
جی
چاروں کل پڑھ لیے یا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی یا اسی طرح دوسرے جو اوراد و وظائف ہیں, یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے کسی نہ کسی فائدے کے لیے پڑھتے ہیں, چونکہ یہ کلمات طیبات ہیں اور آپ جب بھی کلمات طیبات پڑھیں گے آپ ان کا اصال ثواب کر سکتے ہیں, اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے.
مدی شر کے ناظرین, ہمیں جواب مل گیا الحمدللہ. عز و جل مردے کو دفنانے کے بعد, تدفین کے بعد جو ہم یہ پھولوں کا اور ترشاخوں کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ احادیث سے ثابت بھی ہے اور اس میں میت کو فائدہ پہنچتا ہے. ظاہر یہ تسبیحات کرتی ہیں اور اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے, تو لہذا جب بھی اس طرح کا سلسلہ ہو اس کا اہتمام کیا جائے, انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہوں گی. جی اگلی کال.
میرا نام نور حسین ہے, میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ نمازیں نہ پڑھنا اور صرف داڑھی رکھ لینا, ثواب کی نیت سے صرف داڑھی رکھ لینا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں رہنمائی کی, جزاک اللہ خیرا.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اچھا, اب نماز ظاہر اپنے طور پر ایک فرض ہے, اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن اس کی داڑھی ہے تو کیا فرمائیں گے؟ دونوں چیزیں آپس میں
اصل میں یہاں پر جو عام طور پر جو بات دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی سے یہ کہیں گے کہ داڑھی مبارک رکھ لیجئے کیونکہ داڑھی رکھنا واجب ہے.
جی
ویسے تو لوگوں میں معروف یہ ہے کہ سنت ہے وہ اس اعتبار سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی.
جی
تو اس اعتبار سے اس کو سنت کہا جاتا ہے, مگر داڑھی کا رکھنا جو ہے وہ واجب ہے. یعنی جو شخص داڑھی ایک مٹھی سے کم کرے گا یا بالکل صاف کر دے گا تو ایسا شخص گناہگار ہوگا.
ٹھیک ہے.
اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے جب آپ ایسے شخص کو سمجھاتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ دینی حلیہ جو ہے اس کو اپنا لیں,
صحیح,
یعنی دینی حلیہ میں آپ آ جائیں, تو پھر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں,
صحیح,
فلاں فلاں گناہ تو میں کرتا ہوں, تو اب میں دینی حلیہ میں کیسے آ سکتا ہوں. تو اس طرح کی جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر یہ والا سوال پیدا ہوتا ہے,
صحیح,
کہ داڑھی رکھ لی جائے اور نماز نہ پڑھتا ہو کوئی شخص. دیکھیں نماز ایک الگ فرض ہے, روزہ ایک الگ فرض ہے, زکوٰۃ ایک الگ فرض ہے, اور داڑھی رکھنا جو ہے یہ الگ ایک واجب ہے. سب چیزوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے.
ٹھیک ہے.
جو شخص نمازوں کی ادائیگی کر رہا ہوگا اور وہ داڑھی نہیں رکھے گا تو داڑھی نہ رکھنے کا گناہ اس کو ملے گا.
صحیح.
جو شخص نمازوں کو چھوڑ رہا ہے, نمازیں ترک کر رہا ہے, مگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, تو اب داڑھی جو رکھی ہوئی ہے, داڑھی ترک کرنے کا, داڑھی منڈانے کا گناہ تو اس کو نہیں ملے گا, مگر نمازیں ترک کرنے کا گناہ اس کو ملے گا.
صحیح.
تو اس بات کو غور کر لینا چاہیے, اس بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ جب انسان اپنے ظاہر کو درست کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا جو باطن ہے وہ بھی درست ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو اگر نمازوں کی فی الوقت پابندی نہیں ہے, ہونی چاہیے, فی الوقت نمازوں کی پابندی نہیں ہے, یا فی الوقت کچھ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, تو اس بات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. اپنا جو حلیہ ہے وہ اسلامی جو حلیہ ہے اس کے مطابق کر لینا چاہیے. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ جب آپ کو کہیں گے کہ آپ کا حلیہ تو اسلامی ہے مگر آپ کا عمل درست نہیں ہے,
صحیح,
تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عز و جل دین کی طرف مائل بھی ہوں گے. یہاں ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی داڑھی ہوتی ہے,
صحیح,
اب وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتا,
صحیح,
اب وہ کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے, اب وہ کسی کا مال دباتا ہے, تو ہمارے ہاں لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو آپ داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہے ہو,
صحیح,
تو لوگوں کا بھی یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. داڑھی رکھنا تو ویسے ہی واجب ہے.
صحیح.
اب جب جو اس نے خطا کی ہے, جو اس نے غلطی کی ہے, اس کے متعلق گفتگو کی جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا, یہ اچھا نہیں کیا, آپ نے فلاں کا مال کھا لیا, یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, اس کی داڑھی کے متعلق گفتگو نہیں ہونی چاہیے.
ایس ایم ایس کچھ شامل کرتے ہیں. ایس ایم ایس یہ ہے, اور یہ غلط فہمی بھی ہے, کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے یا اس کے ساتھ مزید کسی سورت کو ملا لیا جائے تو اس میں کیا مطلب معاملہ ہے, سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟
دیکھیے فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے,
جی,
اگر کوئی شخص اپنی الگ سے نماز کی ادائیگی کرتا ہے, یعنی انفرادی طور پر پڑھتا ہے,
صحیح,
تو اس کے لیے تو افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا لے.
صحیح.
افضل ہے, افضل یہ ہے کہ ملا لے. ایسا نہیں, یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی سورت ملا لی تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. امام نے بھی اگر پڑھ لیا,
صحیح,
امام کے لیے ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے کیونکہ طوالت ہوگی نماز میں, امام نے بھی اگر ایسا کر لیا, یعنی سورہ فاتحہ پڑھی تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں اور ساتھ سورت ملا لی, تو سجدہ صاحب تب بھی لازم نہیں ہوگا. جی اگلی کال.
میں سلیم رضا اتاری مہرہ والا بھاول پور سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر مساجد میں قرآن پاک جو لکڑی والی ٹیبل ہوتی ہے اس پر نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے, تو اسلامی بھائی مسجد کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں اور قرآن پاک اسی ٹیبل پر ہی پڑے رہتے ہیں, اوپر درازوں میں نہیں رکھے جاتے, تو کیا ایسے رکھنے سے کیا بے ادبی ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اس کا کیا حل ہے کہ یہ اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک نیچے تشریف رکھے ہوتے ٹیبلوں پر؟ اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے.
اچھا میں مزید اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ جیسے مدنی قافلے میں ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر اور بھی علاقوں کے اندر بھی کہ جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں بزرگ وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں یا کرسی پہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی نیچے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ یہ بھی اس میں بھی کوئی بےعدبی کا پہلو ہے یا نہیں ہے ان کے جواب کے ساتھ.
جی انہوں نے جو سوال کیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بالکل مسجد کی جو پہلی صف ہوتی ہے جس سے بھی آگے ریل وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, بعض اوقات ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں پلاسٹک کے یا لکڑی کے, اس کے اوپر قرآن مجید فرقان مجید رکھے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر
چلے جاتے
ہیں, وہیں چھوڑ کر چلے بھی جاتے ہیں. تو جو وہاں رکھے ہوئے ہیں وہاں تک تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ وہاں تک چل کے جائیں,
پیچھے مسجد کے اندر چلتا ہوا آئے گا وہ صف اول کے اندر آ کر بیٹھ جائے گا, وہاں تو اس مسئلہ نہیں ہے.
صحیح.
ہاں اگر کسی نے بیچ میں چھوڑ دیا, اب چلتے ہوئے لوگوں کے پاؤں اس سے بلند ہو رہے ہیں, قریب سے گزر رہے ہیں, تو یہ ضرور بے ادبی کہلائے گا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے, اب اس کو اٹھا کر جو اس کی جگہ ہے الماری وغیرہ ریک جو بھی بنا ہوا ہے اس کے اندر اس کو رکھ دینا چاہیے.
صحیح.
باقی جو دوسری صورت ہے, اب جو کرسی پر نماز کی ادائیگی کرنے والے بزرگ ہیں, ظاہر ہے وہ تو کرسی پر ہی نماز کی ادائیگی کریں گے, وہیں بیٹھ کے وہ تلاوت کرتے ہیں. اب جو دوسرا شخص تلاوت کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ ان سے قدر فاصلے پر جا کر بیٹھ کر تلاوت کرے, بالکل ان کے ساتھ نہ بیٹھے.
صحیح. جی اگلی کون.
پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ دعوت اسلامی کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو واشنگ مشین میں جو کپڑے دھوئے جاتے ہیں وہ پاک نہیں ہوتے, اس کی طرح وضاحت کریں کہ واشنگ مشینیں آج کل جو جتنی چل رہی ہیں ان میں تو پانی مسلسل اس پہ بہتا ہے, جس وقت وہ رنس کرتے ہیں اس کے اسپنر میں تو اس پہ تو مسلسل پانی بہتا رہتا ہے, تو اس پہ کپڑے کیسے پاک نہیں ہوں گے؟
یہ بہت کم واشنگ مشینیں اس طرح کی یوز ہوتی ہیں, دیگر ممالک میں اس طرح کی واشنگ مشینیں زیادہ یوز ہوتی ہیں, ہمارے یہاں اتنی نہیں ہیں, کم ہیں. ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ واشنگ مشین میں پانی بھرا, اس میں سرف صابن وغیرہ جو بھی ڈالنا ڈالا اور کپڑے ڈال کر دھوئے اور دھونے کے بعد ان کو نکال لیا.
صحیح.
تو ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے اس میں تو یوں کپڑے پاک نہیں ہوں گے, لیکن جب اس کی وجہ کیا ہے جو اس کی صورت میں بتا رہا ہوں, وجہ کیا ہے کہ آپ نے کپڑے ڈالے جو پانی نکلنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو اتنی دیر کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. پانی ڈالا آپ نے, سرف وغیرہ ڈالا, کپڑے پاک ناپاک سارے آپ نے بیچ میں ڈال دیے, تو اب ایسی صورت میں جو پانی ہے سارے کا سارا وہ ناپاک ہو گیا. اب چاہے 10 دن آپ مشین کو گھماتے رہیں تو وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے. اب آپ اس کو نکالیں گے, نکال کے آپ نچوڑتے ہیں, جو پاک کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق پاک کرتے ہیں تب کپڑے پاک ہوں گے. ہاں بعض مشینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ نے کپڑے ڈالے, پانی ڈال دیا, اب پانی اوپر سے آتا رہتا ہے اور نیچے سے بہتا رہتا ہے اور مسلسل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور مشین چلتی بھی رہتی ہے. اگر ایسا ہی ہے کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے, نیچے سے پانی نکل رہا ہے, مشین چل رہی ہے, تو جب ظن غالب ہو جائے گا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا, تو ایسی صورت میں کپڑوں کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا.
صحیح. اچھا آج کل بتا رہے ہیں اس طرح کی مشینیں بھی آتی ہیں, آٹومیٹک ہوتی ہیں, جس میں ٹائمر لگا دیا جاتا ہے, مشین خود پانی لیتی ہے.
ہاں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ظاہر ہے وہ جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ مشین خود ہی پانی لیتی ہے. مشین خود پانی لے رہی ہے اور نیچے سے پانی نکل بھی رہا ہے.
صحیح.
اور ساتھ ساتھ مشین چل بھی رہی ہے.
صحیح.
تو ایسی صورت میں جب ظن غالب ہو جائے گا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا, تو اب کپڑوں کی پاکی کا حکم دیا جائے گا. میں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی مشینوں کا جو استعمال ہے کم ہے, کچھ آٹومیٹک مشینیں یہاں بھی یوز ہوتی ہیں.
صحیح.
مگر ان کا بھی اس طرح کا طریقہ نہیں ہوتا.
صحیح.
اگر ایسی مشین ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ پانی آ رہا ہے اوپر سے, نیچے سے پانی بہتا جا رہا ہے اور بیچ میں کپڑے مسلسل دھل رہے ہیں, اب جب ظن غالب ہو جائے گا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا, تو ان کپڑوں کی پاکی کا حکم دیا جائے.
صحیح. جی اگلی کون.
جی ہے کہ میں جیسے کہ گاؤں میں تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, قرآن میں بھی نہیں پڑھا ہوا اور 3-4 صورتیں ہمیں صرف آتی ہے, نماز بقیدگی سے پڑھتے ہیں, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امام مسجد نہیں ہوتے تو لوگ کہتے ہیں یار آپ ہی جماعت کروا دیں. کئی صورت میں آدمی جماعت کروا سکتا ہے, ہمیں تو اتنا علم تو نہیں ہے زیادہ, لیکن تھوڑا بہت جو ہے 2-3-4 صورتیں آتی ہیں اس حساب سے, کبھی امام مسجد نہ ہو تو جماعت کروا لیں, یا کسی اور جگہ پہ بھی ایسا 3-4-10 آدمی ہوتے ہیں جماعت کروانے کی ضرورت ہو تو کروا.
اچھا گاؤں گھوٹوں میں تو اس طرح کے پرابلم ہیں, تو ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ فیکٹریوں میں مال جو ہوتے ہیں, شاپنگ مال یا اس طرح کے جو بڑے مارٹ ہوتے ہیں, وہاں بھی ہوتا ہے کہ چلے بھائی جماعت یہیں کر لیتے ہیں, اب جس کی داڑھی نظر آئی چلے بھائی آپ امام بن جائیں, تو گاؤں گھوٹوں کے بھی مسائل ہیں اور ہمارے یہاں شہروں کے بھی مسائل ہیں.
جی وہ انہوں نے گاؤں گھوٹ کا ذکر کیا ہے, تو ہمارے یہاں شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر امام یا مؤذن موجود نہیں ہے
جی,
تو پھر تیسرا شخص شاذ و نادر ہی ملتا ہے جس کو نماز پڑھانا آتی ہو.
صحیح.
تو اول تو یہ کہ یہ ایک افسوس کی بات ہے.
صحیح.
کہ نماز کا جو طریقہ کار ہے, جو نماز پڑھنے والا ہے یا نماز پڑھانے والا ہے, وہ تو ظاہر دونوں کو ہی معلوم ہونا چاہیے.
صحیح.
جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے,
صحیح,
اب اس کو نماز کی ادائیگی امام کے پیچھے کرنی ہے, پھر اس کو اپنی نماز کی ادائیگی بھی کرنی ہے, اس کو بھی نماز کے فرائض, واجبات, مکروہات تحریمیہ جو بھی چیزیں ہیں ساری معلوم ہونی چاہیے.
صحیح.
تو بہرحال شہروں میں بھی یہی صورتحال ہے,
باقی رہا جماعت کروانے کا تعلق، تو دیکھیں جماعت کروانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، فقط ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو دو چار صورتیں پڑھنا آتی ہیں، صورتیں آپ کو آتی ہیں تو آپ نماز کروا دیں. پہلی صورت بات تو یہ ہے کہ جب قراءت کی بات انہوں نے کی کہ قراءت کرنا مجھے آتی ہے، تو قراءت کو بھی دیکھ لیا جائے کہ کیسی قراءت کرنا آتی ہے. قراءت بھی درست ہونی چاہیے، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، مکروہات تحریمیہ، یہ سب، ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. جس کو ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہے اور داڑھی بھی اس کی ایک مشت ہے یا ایک مشت سے کم ہے مگر اس نے کٹوائی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نماز پڑھانے کی اجازت ہوگی. ہاں اگر معلومات نہیں ہیں یا داڑھی ایک مشت سے کم ہے، قراءت درست نہیں ہے، دیگر چیزوں کی معلومات نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں جماعت نہ کروائیں. ایسی صورت میں اگر کوئی شخص نماز پڑھانے والا موجود نہیں ہے تو الگ الگ نماز کی ادائیگی کر لیں.
جی اس میں مدی چل کے ناظرین کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پر لانا چاہیے کہ امامت کی شرائط ہمارے اندر پائی جائیں اور ہم اس قابل تو ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو امام بن جائیں؟
نہیں، وہ اس مقام پہ اس اعتبار سے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لے آئیں کہ آپ امام بن جائیں. امام بننا اگرچہ لوگ مسئلہ نہیں کرتے،
جی جی،
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام عمر جو ہے وہ امامت کروائی ہے، امامت فرمائی ہے.
جی جی،
تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ کہ ٹھیک ہے، آپ مستقل امام اگر نہیں بھی بننا چاہتے تو کم از کم اتنی صلاحیت ہونی چاہیے.
یہ مقصد تھا کہ اتنی صلاحیت،
ہر مسلمان کو نماز کی ادائیگی تو کرنی ہی ہے.
صحیح،
اگر اس میں اتنی صلاحیت ہوگی تو اس کی اپنی نماز بھی تبھی درست ہو پائے گی.
صحیح،
اگر اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، نماز کے فرائض، واجبات، دیگر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیسے غلطی ہوگی، تو اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، لقمہ دینے کی کیا صورت ہوگی؟ اگر دو کی جگہ پہ تین رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اب کیا کرنا ہے؟
صحیح بات،
نماز پڑھتے ہوئے بھول گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں اگر اس کو معلوم ہوگی تو اس کی اپنی نماز درست ہوگی نا.
صحیح،
تو اپنی نماز درست ہوگی، تو جب اپنی نماز مکمل طور پر یہ درست کر لے گا تو پھر یہ امامت بھی کروا سکے گا، جبکہ امامت کی دیگر شرائط بھی پائی جائیں.
ٹھیک ہے. اچھا ایسے میں یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت ظاہر کپڑے جو ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کپڑوں کو پاک کر کر ان سے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟
جی بالکل، کپڑوں کو پاک کر کے ان سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں.
شاید ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو کہ ان کپڑوں کو پھینک دیتے ہیں.
جی یہی ہوتا ہوگا،
جی
کہ ان کپڑوں کو شاید پھینک دیا جاتا ہوگا.
جی
تو پھینکنا تو اسراف کی صورت میں آئے گا، جبکہ ان کپڑوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے تو دھو کر استعمال کیے جائیں گے.
جی اگلی کال.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا شرعی فقیر کی کیا پہچان ہونی چاہیے، یہ میرا رہنمائی فرمائے.
جی شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے شرعی فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود نہ ہو.
ٹھیک،
نہ 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ ہی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، جو رقم بنتی ہے، اتنی رقم بھی موجود نہ ہو.
ٹھیک ہے،
نہ ہی اتنی قیمت کا سونا ہو، اور نہ ہی ضرورت سے زائد کوئی سامان اس کے پاس ایسا ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے. نہ مال تجارت ہے، نہ ضرورت سے زائد سامان ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی پلاٹ ہے، نہ پرائز بونڈ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ رقم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ایسے شخص کو یہ کہا جائے گا کہ یہ شرعی فقیر ہے.
صحیح،
یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اگر اس کے پاس نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اگر کسی کے پاس 20-25-30 ہزار روپیہ موجود ہے تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچے گا، تو ایسا شخص شرعی فقیر کہلائے گا.
صحیح. جی اگلی کون؟
جی میرا نام محمد یوسف ہے، میں رہائشی تحصیل بلوال ضلع سرگودا کا ہوں. میرا سوال ہے کہ جو لوگ گاڑیاں قسطوں پہ لیتی ہیں، شریعت میں وہ جائز ہے یا نہیں؟
قسطوں پر گاڑیاں لینا کیسا؟
قسطوں پر کاروبار جو کیا جاتا ہے اس کی شرعی طور پر اجازت ہے. بینکس وغیرہ سے جو کاروبار کیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
ہاں کسی عام شخص کے ساتھ اگر آپ اس سے خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے، جبکہ شرائط جو ہے وہ شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق ہوں.
ٹھیک.
ہمارے یہاں عموماً جب قسطوں کا کاروبار کیا جاتا ہے، جب کوئی شخص گاڑی لینے کے لیے جاتا ہے،
صحیح،
تو اس کے سامنے 3-4-5 قیمتیں بیان کر دی جاتی ہیں.
صحیح.
ایک سال کی قسطوں پر یہ قیمت ہے، 2 سال کی قسطوں پر یہ ہے، 3 سال کی قسطوں پر یہ ہے.
صحیح.
تو اس میں سے ایک متعین کر لیا جائے، ایک تو یہ ضروری ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ پھر کسی طرح کے کوئی جرمانے کی صورت نہیں ہونی چاہیے، اگر قسط لیٹ ہو جائے گی تو جرمانہ وغیرہ لیا جائے گا. یہ اگر شرائط وغیرہ نہیں ہے تو پھر شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویسے مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت 5 لاکھ روپیہ ہے, یہ قسطوں پر دے رہا ہے تو 6 لاکھ روپے میں دے رہا ہے, تو اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے کہ کوئی شخص اپنی چیز جب نقد بیچے تو اس کی قیمت کچھ اور ہو, اور جب ادھار بیچے تو اس کی قیمت کچھ اور رکھے. ٹھیک جی, اگلی کال.
میری عرض یہ ہے کہ جب ٹی وی پر اسلامی پروگرام لگا ہوا ہو جیسے مدنی چینل لگا ہوا ہے تو قرآن پاک کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
جیسے اس وقت ہمارا سلسلہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور ساتھ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے, ذکر اللہ بھی کرے, تو دونوں چیزیں اس حوالے سے دیکھیں, کام تو دونوں ہی جائز ہیں صحیح اور نیکی کے کام ہیں, مگر یہ کہ دونوں کام جب ایک ساتھ کرے گا تو نہ یہاں توجہ رہے گی نہ وہاں توجہ رہے گی.
صحیح.
تو جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے تو کسی دوسری جگہ پہ جا کے کر لیں, یا اگر وہی جگہ ہے تو پھر مدنی چینل بند کریں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لیں.
صحیح. اچھا یہ ایس ایم ایس ہے کہ میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں اور میری تنخواہ اتنی ہے سیلری کے گزارا اچھا ہو جاتا ہے, لیکن میں کچھ جمع نہیں کر پاتا, کیا مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
دیکھیں, زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا اور پھر اس نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
صاحب نصاب سے یہاں مراد یہ کہ کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جتنی رقم جمع ہو چکی ہے, اب وہ رقم اس کے پاس موجود ہے اور پورا سال اس کے اوپر گزر جاتا ہے, پھر ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. اور یہ جو انہوں نے صورت بیان کی ہے کہ منتھلی جو بھی آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی.
ٹھیک جی, اگلی کال.
جناب, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم چندہ دیتا ہے تو کیا اس کا دینی کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے, یا پھر وہ اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہو کہ بھائی میں میرا جو میری جو رقم ہے وہ دینی کاموں میں استعمال کی جائے, کیا وہ کر سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں؟
غیر مسلم سے چندہ لینا, دیکھیں غیر مسلم سے دینی کام میں مدد لینے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی آپ جاتے ہیں اور اس سے آپ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مسجد بن رہی ہے یا مدرسہ بن رہا ہے, اس کے لیے آپ رقم دے دیں, اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ہاں, اگر کہیں پہ چندہ باکس لگا ہوا ہے غیر مسلم اس کے اندر ڈال کر چلا گیا, تو اب اس رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے.
صحیح جی, اگلی کال.
میں محمد اصغر بول رہا ہوں ایبٹ آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جو جیب کے ساتھ ایک کارڈ لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر ہماری تصویر لگی ہوتی ہے, اور کیا ہم اس تصویر کے ساتھ جو کارڈ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری نماز ہو جاتی ہے یا نہیں, یا کارڈ کو اتار کے جیب میں رکھنا ضروری ہے؟
جو کارڈ ہوتا ہے جیسے مختلف کمپنیوں کے اندر, جی بالکل نماز ایسی صورت میں ہو جائے گی, مگر بہتر یہی ہے کہ اس کو اتار کے جیب وغیرہ میں رکھ لیا جائے.
ٹھیک جی, اگلی کال. میں
زندگی کی تمام نمازوں کی قضائی کا کوئی طریقہ ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
آمین. جی جی بالکل طریقہ ہے. طریقہ ایسا نہیں ہے کہ 4 رکعت پڑھ کر جو ہے وہ ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں.
صحیح.
جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں ان کا حساب لگانا ہوگا کہ کتنی نمازیں میری چھوٹ چکی ہیں.
صحیح.
اب ہر نماز کا حساب لگا لے کہ کتنی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ان کو ادا کرتا رہے. جب ادا کرے گا جو پچھلی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں, تو فقط فرائض ادا کرنے ہیں. عشاء کی نماز میں فرائض کے ساتھ وتر بھی ادا کرنے ہوں گے, اور یوں مکمل اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنا ہوگی. جی, اگلی کال.
میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلامی بہنیں چمڑے کے موزے استعمال کر سکتی ہیں؟ اگر کر سکتی ہیں تو ان کے احکام کیا ہوں گے؟
جی, چمڑے کے موزے سردی کا موسم ہے تو اس
کے احکام بالکل ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے لیے.
صحیح.
اسی طرح عورتوں کے لیے احکام ہیں, اور عورتیں بھی چمڑے کے موزے استعمال کر سکتی ہیں, یعنی موزے استعمال کریں گی اور ان کے اوپر مسا وغیرہ کیا جاتا ہے, اسی کے متعلق یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے.
صحیح.
جس طرح مرد جو مقیم ہے اس کو 24 گھنٹے موزوں پر مسا کرنے کی اجازت ہے, اور جو مسافر ہے اس کو 72 گھنٹے کی اجازت ہے, اسی طرح عورتوں کو بھی یہ دونوں اجازتیں ہیں, اور وہ موزے استعمال بھی کر سکتی ہے, ان پر مسا بھی کر سکتی ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال.
میں محمد صاحب کا بتا رہے ڈی جی خان سے کر رہا ہوں. میرا مفتی اقبال کا مرض ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. ہمارے دیہات میں تھا کہ جس کے ہمارے مدد میں امام تو نہیں ہوتا, لیکن وہ جو سارے امامت کرا لیتا ہے, کیا اس کے پڑھنا جائز ہے؟
داڑھی نہیں اس کی پیچھے نماز.
امامت کے لیے کچھ شرائط ہیں.
صحیح.
ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ شخص
فاسق کے مولن نہ ہو یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. داڑھی ایک مجھ سے کم کر دینا یہ گناہ ہے, اور جو داڑھی ایک مجھ سے کم کرتا ہے تو یہ اس کا اعلانیہ گناہ ہی ہوتا ہے, سب کے سامنے ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو امامت کے مسلے پہ کھڑے کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر پڑھ لی تو گناہ بھی ہوگا اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا بھی ہوگا. ٹھیک جی, اگلی کال.
گزارش یہ ہماری یہ ہے, میں کرائے پہ رہتا ہوں تو ہم گروی مکان لینا چاہتے ہیں, یہ سود تو نہیں ہے, یہ گزارش ہے یہ بتا دیں مجھے.
جی مکان لینا چاہتے ہیں, مجھے اس حوالے سے گروی کی ہمارے ہاں جو ہے وہ کافی ساری صورتیں لوگوں میں رائج ہیں, مختلف جگہوں پر مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک جو عام سی صورت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے دے دیے, اب مکان کی ویلیو 20-25 لاکھ روپے ہے, مکان لینے کی حیثیت نہیں ہے, تو آپ کسی کو 5 یا 10 لاکھ روپے دے دیتے ہیں اور اس کا مکان لے لیتے ہیں 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے اس کا مکان لے لیتے ہیں اور اس کے مکان سے نفع اٹھاتے ہیں, اس کے مکان میں رہتے ہیں, کوئی کرایہ وغیرہ طے نہیں ہوتا. تو اگر یہ ایسا کریں گے تو یہ سود کی صورت ہے, اس کی اجازت نہیں. ٹھیک,
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جہاز کے اندر نماز ہو سکتی ہے؟
جہاز کے اندر نماز ہو سکتی ہے, اور جہاز کے اندر بھی کیا نماز پڑھنی ہوگی ہمیں؟ جی بالکل, جہاز کے اندر نماز ہو بھی سکتی ہے اور جہاز میں نماز کی ادائیگی کرنا بھی ضروری ہے. جب وقت ہو گیا ہے نماز کا اور پتہ ہے کہ جہاز جو ہے وہ جب تک ہم اتریں گے اس وقت جو ہے وہ نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا, تو بالکل نماز کی ادائیگی ضروری ہے اور کھڑے ہو کر قبلہ رخ کا تعین کر کے نماز کی ادائیگی کریں گے.
اسے جہاز کے اندر بعض وقت عملہ منع کرتا ہے کہ آپ اپنی سیٹ پر ہی بیٹھے رہیں, تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟
وہ ایسی صورت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عملہ منع بھی کرتا ہے, تو اس میں آپ جو ہے وہ اپنی ٹائمنگ دیکھ لیں کہ آپ کی ٹائمنگ کیا ہے, کون سی نماز اس دوران آ جائے گی. آپ باوضو رہیں, آپ خاموشی سے اٹھ کے جا کے نماز شروع کر دیں تو پھر عملہ منع نہیں کرتا.
اچھا, لیکن میں یہ اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر عملہ منع کرے اور سیٹ پر ہی آدمی بیٹھا رہے تو اب وہ کیا کرے؟
نہیں, ایسی صورت میں یعنی اگر وہ نماز پڑھنے کی بالکل قطعی طور پر اجازت دے نہیں رہی ہے, کوئی بھی صورت نہیں بنتی ہے, تو پھر اسی طرح نماز کی ادائیگی کی اجازت تو ہوگی, مگر یہ جو فرض ہیں اس کے ساتھ پر باقی رہیں گے, یہ بعد میں اس کو پڑھنے پڑیں گے.
ٹھیک, مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.